سورة طه.
بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى.
شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. طہٰ، ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، یہ تو ایک یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے. نازل کیا گیا ہے اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا زمین کو اور بلند آسمانوں کو، وہ رحمان ہے جو عرش پر مستوی ہے، مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اور جو زمین و آسمان کے درمیان ہیں اور جو مٹی کے نیچے ہیں. تم چاہے اپنی بات پکار کر کہو، وہ تو چپکے سے کہی ہوئی بات بلکہ اس سے بھی مخفی تر بات بھی جانتا ہے. وہ اللہ ہے، دلوں کے راز جانتا ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اس کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، لہ الاسماء الحسنی. اور تمہیں کچھ موسیٰ علیہ السلام کی خبر بھی پہنچی جبکہ اس نے ایک آگ دیکھی اور اپنے گھر والوں سے کہا، ذرا ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید کہ تمہارے لیے ایک آدھ انگارہ لے آؤں یا اس آگ پر مجھے راستے کے متعلق کوئی رہنمائی مل جائے. وہاں پہنچے تو پکارا گیا، اے موسیٰ، میں ہی تیرا رب ہوں، جوتیاں اتار دو، تو وادی مقدس طوا میں ہے اور میں نے تجھے چن لیا. سنو جو کچھ وحی کیا جاتا ہے، یعنی فاستمع لما یوحا، توجہ سے اس کو سنو، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی الہ نہیں، بس تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر. اللہ اکبر. جب ہم بندوں سے محبت کرتے ہیں نا اور ان کو یاد کرتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں، ان کو فون کرتے ہیں یا ان سے ملنے چلے جاتے ہیں. جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ کو یاد کرتا ہے تو پھر وہ نماز کی طرف لپکتا ہے کہ یہاں مجھے اس کا قرب نصیب ہوگا. قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے، میں اس کا وقت مخفی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص اپنی کوشش کے مطابق بدلہ پائے. بس کوئی ایسا شخص جو اس پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہش نفس کا بندہ بن گیا ہے، تجھ کو اس گھڑی کی فکر سے روک نہ دے. اللہ اکبر. کوئی ہمیں قیامت سے غافل نہ کرے، کیونکہ یہاں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جو ایمان نہیں لاتا اور ایک جو خواہش نفس کا بندہ بن گیا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں نا، ان کو آپ کا دین کی طرف آنا اچھا نہیں لگتا اور وہ آپ کو اس سے روکنے لگتے ہیں. کبھی یہ نہیں کہتے نہ کرو، اس طرح کی باتیں کریں گے کہ آپ خود ہی پیچھے ہٹنے لگیں. بس کوئی ایسا شخص جو اس پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہش کا بندہ بن گیا ہے، تجھے اس گھڑی کی فکر سے روک نہ دے ورنہ تو ہلاکت میں پڑ جائے گا. اور اے موسیٰ، یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، یہ میری لاٹھی ہے. اس پر غور کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ دیکھ لو کہ واقعی لاٹھی ہی ہے نا، اس پر ٹیک لگا کے چلتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے صرف پوچھا تو یہ ہاتھ میں کیا ہے، انہوں نے پوری تفصیل بتا دی. اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور بھی بہت سے کام ہیں جو میں اس سے لیتا ہوں. فرمایا، پھینک دے اس کو موسیٰ. اس نے پھینک دیا اور یکایک وہ ایک سانپ تھی جو دوڑ رہا تھا. فرمایا، پکڑ لے اس کو اور ڈرو نہیں، اللہ کا حکم ہے نا، پھینک دو. پھینک دیا، اٹھا لو، اب اٹھانا ہے، چاہے وہ سانپ بنی ہوئی سانپ اٹھاؤ. اللہ اکبر. ہم اسے پھر ویسا ہی کر دیں گے جیسی یہ تھی، اور ذرا اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دباؤ، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے. یعنی آپ دیکھیے کہ ہاتھوں میں اگر کوئی تبدیلی آئے تو انسان کو محسوس ہوتی ہے، ہاتھ چمک اٹھے اور کچھ محسوس بھی نہ ہو. یہ دوسری نشانی ہے، اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی نشانیاں دکھانے والے ہیں. اب تو فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو گیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے، میرا کام میرے لیے آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ یاد رکھیے، دین کی دعوت دینے کے لیے شرح صدر بڑا ضروری ہے، دل کی وسعت بڑی ضروری ہے، تاکہ میں لوگوں کی باتیں اور ان کی اذیتیں سہ سکوں۔ پھر ان کے پاس جا رہے تھے نا، کہا اتنا بڑا دل دے دے کہ جو بھی کہے مجھے کچھ اثر نہ ہو اور میرا دل اس کی وجہ سے بے قرار نہ ہو، ورنہ تو آپ ایک بات سنتے اور آپ کو آگ لگ جاتی اور آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، اور میرا سینہ تنگ نہ ہو، دل نہ گھٹے۔ کیونکہ جب سینے میں تنگی آ جاتی ہے تو انسان دنیا کو اللہ کی طرف بلانے کے قابل نہیں رہتا۔ تنگ دل کے لوگ، چھوٹے دل کے لوگ اللہ کے دین کی دعوت کا کام نہیں کر سکتے، وہ تو ایک دو باتوں پر ہی دل ہار کے بیٹھ جائیں گے، دل چھوٹا کر کے، ہم نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اللہ دل کی وسعت دے۔ تو آج کی یہ دعا پکی کر لیں کہ اللہ ہمیں دلوں کی وسعت دے تاکہ ہم تیرا کام کر سکیں، اور ہمارے لیے اس کام کو آسان بھی کر دے، مشکل کام ہے نا، اور پھر ہماری کمیونیکیشن بھی اچھی کر دے تاکہ ہماری بات دوسروں کو سمجھ آئے۔ بہت دفعہ ٹیم کے اندر آپس کا اختلاف کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ مس کمیونیکیشن سے۔ صحیح بات کرتے نہیں، دوسرے کو صحیح سمجھ نہیں آتی، وہ کچھ اور سمجھتا اور وہ کچھ اور ہی کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ ٹیم ورک اسٹرانگ کمیونیکیشن سے اسٹرانگ ہوتا ہے، اور اس کے لیے بھی اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں بات کرنے کا ڈھنگ سکھا دے، جو ہماری بات دوسرے کو زہر نہ لگے، دوسرا اس کو ایکسیپٹ کر لے، قبول کر لے۔ کیونکہ جب تک وہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا وہ کام ہی نہیں کرے گا، تو کام کیسے آگے بڑھے گا؟ چاہے وہ درس ہو، تدریس ہو، تبلیغ ہو، یا کوئی مینجمنٹ کا کام ہو، سب میں یہ اسکل چاہیے اور اس کے لیے دعا چاہیے۔ اور فرمایا، میرے لیے میرے اپنے کنبے سے ایک وزیر مقرر کر دے۔ یاد رکھیے، آپ جب کام کریں تو آپ کا کوئی مددگار بھی ہونا چاہیے، سولو فلائٹ مت لیں، مشکل راستہ ہے۔ اپنی ٹیم جنریٹ کریں، اپنے ساتھی اپنے ساتھ لگائیں، اور اس کے لیے بھی دعا کریں، اللہ اچھا مددگار دے دے۔ ہارون جو میرا بھائی ہے، کیونکہ انہیں ان کے اندر یہ قابلیت نظر آتی تھی، تو یہ انتخاب صرف خونی رشتے کی بنا پر نہیں ہے، قابلیت کی بنا پر ہے۔ کیونکہ اگر کسی کے اندر قابلیت نہ اور وہ ہمارے ساتھ لگ جائے تو وہ اور ہمارے لیے وبال جان ہوتا ہے، خود کو بھی سنبھالو اور اس کو بھی سنبھالو۔ تو ایسے مددگار مانگیں کہ جو واقعی آپ کو اچھی سپورٹ دیں، اس کے ذریعے میرا ہاتھ مضبوط کر اور اس کو میرے کام میں شریک کر دے، تاکہ ہم خوب تیری پاکی بیان کریں، کیونکہ ان کے اندر بھی اللہ کی محبت تھی، تو مل کے ہم تیرا ذکر کریں۔ وہ نذکرہ کا کثیرا، کثرت سے تیرا ذکر کریں، تو ہمیشہ ہمارے حال پہ نگران رہا ہے۔ فرمایا، دیا گیا جو تو نے مانگا ہے موسیٰ، مل گیا تجھے، سبحان اللہ، اللہ ہمیں بھی دے دے۔ ہم نے پھر ایک مرتبہ تجھ پر احسان کیا، یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے تیری ماں کو اشارہ کیا، ایسا اشارہ جو وحی کے ذریعے سے ہی کیا جاتا ہے، کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ دو اور صندوق کو دریا میں چھوڑ دو، دریا اسے ساحل پر پھینک دے گا اور اسے میرا دشمن اور اس بچے کا دشمن اٹھا لے گا۔ میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت طاری کر دی۔ سبحان اللہ، یہ بھی اللہ کا رزق ہوتا ہے کہ کسی کے لیے لوگوں کے دل میں محبت ڈال دے، اس سے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ اور ایسا انتظام کیا کہ تو میری نگرانی میں پالا جائے۔ یاد کر جب تیری بہن چل رہی تھی، پھر جا کے کہتی ہے، میں تمہیں اس کا پتہ دوں جو اس بچے کی اچھی طرح پرورش کرے؟ اس طرح ہم نے تجھے پھر تیری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور وہ رنجیدہ نہ ہو۔ اور یہ بھی یاد کرو کہ تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، ہم نے تجھے اس پندے سے نکالا اور تجھے مختلف آزمائشوں سے گزارا، اور تو مدین کے لوگوں میں کئی سال ٹھہرا رہا، پھر اب ٹھیک اپنے وقت پر تو آ گیا۔ اے موسیٰ، ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے۔ کبھی انسان کی زندگی میں بڑی آزمائشیں ہوتی ہیں، اللہ اس کو کسی بڑے کام کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے، بندہ گھبرا اٹھتا ہے، لیکن اللہ اس کے ساتھ مہربانی کر رہا ہوتا ہے۔ میں نے تجھے اپنے کام کا بنا لیا۔ یاد رکھیے، دین کا کام کرنے کے لیے بھی وہ سلیقہ اور وہ صلاحیت چاہیے، وہ گھڑائی چاہیے، اور ہم اس کے لیے عموماً تیار نہیں ہوتے۔ ہم چاہتے ہیں بس فوراً ہی ہمیں وہ سب کچھ مل جائے جو لوگوں کو ایک لمبی مشقت کے بعد ملا۔ آپ دیکھیے، انبیاء کو کب نبوت ملی؟ 40 سال کی عمر میں۔ 40 سال وہ کبھی بکریاں چراتے رہے اور کبھی اور مشقتوں سے گزرتے رہے، اور پھر وہ اپنے وقت پر آ گئے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے اور آپ کو نبوت ملی. جا تو اور تیرا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ، اور دیکھو تم میری یاد میں کمی نہ کرنا، دین کا کام کرتے ہوئے اللہ کے ذکر کو نہ بھولیں. جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس کہ وہ سرکش ہو گیا ہے. سرکش، اس سے نرمی سے بات کرنا، سرکش کے ساتھ نرمی کرنا، تو پھر اپنے ساتھیوں سے کیسے بات کرنی چاہیے اگر ان سے کوئی کام لینا ہو. فرعون کے ساتھ نرمی، تو اپنے ساتھیوں سے تو پھر اور بھی محبت ہونی چاہیے. اس سے بڑا سرکش تو کوئی نہیں تھا جو اپنے آپ کو الہ کہتا تھا. پھر یاد رکھیے، نرم بات صدقہ ہے، اس کے لیے جنت ہے جو گفتگو میں نرمی کرے. فرمایا اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید کہ وہ نصیحت قبول کر لے یا ڈر جائے. فرعون سے بھی توقع رکھو کہ شاید بات مان جائے، تو اس سے کم تو ہر ایک سے توقع رکھنی چاہیے، امید کے ساتھ جانا چاہیے. دونوں نے عرض کیا، اے ہمارے رب، ہمیں ڈر ہے کہ وہ ہم پہ زیادتی کرے گا یا سرکشی کرے گا. فرمایا، ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں. سبحان اللہ، سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں، میری مدد ہے تمہارے ساتھ. جاؤ اس کے پاس اور کہو کہ ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کے لیے چھوڑ دو، یعنی غلامی سے نجات دو اور ان کو تکلیف نہ دو. ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانی لے کر آئے ہیں، اور سلامتی ہے اس کے لیے جو راہ راست کی پیروی کرے. ہمیں وہی سے بتایا گیا ہے کہ عذاب ہے اس کے لیے جو جھٹلائے اور منہ موڑے. کہتے ہیں وہی کے ذریعے ہمیں پتا چلا ہے، ہم اپنے بات سے نہیں کہہ رہے. فرعون نے کہا، اچھا تو پھر تم دونوں کا رب کون ہے موسیٰ؟ موسیٰ نے جواب دیا، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت بخشی، پھر اس کو راستہ بتایا. فرعون بولا، اور جو پہلے کی نسلیں گزر چکی ہیں ان کی پھر کیا حالت تھی؟ موسیٰ نے کہا، اس کا علم میرے رب کے پاس ایک نوشتے میں محفوظ ہے، کوئی ججمنٹ پاس نہیں کی کہ وہ جہنم ہے یا جنت میں. کہا، میرا رب جانتا ہے، میرا رب نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے، وہی جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا اور اس میں تمہارے چلنے کو راستے بنائے اور اوپر سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے مختلف قسم کی پیداوار نکالی، کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے. اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اسی میں ہم تمہیں واپس لے جائیں گے اور اسی سے ہم تمہیں دوبارہ نکالیں گے. ہم سب کا یہی انجام ہے. ہم نے فرعون کو اپنی سب ہی نشانیاں دکھائیں، مگر وہ جھٹلائے چلا گیا اور نہ مانا. کہنے لگا، اے موسیٰ، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا کہ اپنے جادو کے زور سے ہمیں ہمارے ملک سے باہر نکالے؟ اچھا، ہم بھی تیرے مقابلے میں ویسا ہی جادو لاتے ہیں. طے کر لے کب اور کہاں مقابلہ کرنا ہے. ہم نہ اس قرارداد سے پھریں گے نہ تم پھرنا، کھلے میدان میں سامنے آ جاؤ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جشن کا دن طے ہوا اور دن چڑھے لوگ جمع ہوں. فرعون نے پلٹ کر اپنے سارے ہتھ کنڈے جمع کیے اور مقابلے میں آ گیا. موسیٰ علیہ السلام نے عین موقع پر لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، شامت کے مارو جھوٹی تہمتیں مت باندھو اللہ پر، ورنہ وہ ایک سخت عذاب سے تمہارا ستیہ ناس کر دے گا. جھوٹ جس نے بھی گھڑا وہ نامراد ہوا. یہ سن کر ان کے درمیان اختلاف رائے ہو گیا. وہ چپکے چپکے باہم مشورے کرنے لگے، یعنی انہیں اپنی کمزوری کا پتا تھا، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو جادو ہے یہ اس کی کوئی حقیقت تو نہیں نا. یہ کتاب بھی ہے جادو حقیقت اور علاج، جن کو وہم ہو جاتا نا کہ پتہ نہیں جادو ہے کہ نہیں، تو ان کے لیے بہت مفید، اس میں دعائیں وغیرہ بھی ہیں، علاج بھی ہے. آخر کار کچھ لوگوں نے کہا، یہ دونوں تو محض جادوگر ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہاری زمین سے بے دخل کر دیں اور تمہارے مثالی طریقے زندگی کا خاتمہ کر دیں. اپنی ساری تدبیریں آج اکٹھی کر لو اور ایکا کر کے میدان میں آ جاؤ، بس یہ سمجھ لو کہ آج جو غالب رہا وہی جیت گیا. جادوگر بولے، موسیٰ تم پھینکتے ہو یا پہلے ہم پھینکیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، نہیں تم ہی پھینکو. یکا یک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے موسیٰ کو دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگی. موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں ڈر گئے. یہ ڈر کیسا تھا؟ طبعی، انسانی فطرت میں ہے نا کہ کوئی بھی ایک دم جب خوفناک چیز کے سامنے آتی ہے تو ایک دم شاک ہو جاتا ہے، ایک دم ڈر جاتے ہیں، ورنہ انہیں اللہ کے وعدے پر پورا یقین تھا. ہم نے کہا، مت ڈرو، تم ہی غالب رہو گے، پھینک جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے. ابھی ان کی ساری بناوٹی چیزوں کو نگلے جاتا ہے، یہ جو کچھ بنا کر لائے ہیں یہ تو جادوگر کا فریب ہے، اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، خواہ وہ کسی شان سے آئے. آخر کو یہی ہوا کہ سارے جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے اور پکار اٹھے، آمنا برب ہارون و موسیٰ، مان لیا ہم نے ہارون اور موسیٰ کے رب کو. فرعون نے کہا تم ایمان لے آئے اس پر اس سے پہلے کہ میں تمہیں اس کی اجازت دیتا؟ معلوم ہو گیا کہ یہ تمہارا گرو ہے جس نے تمہیں جادوگری سکھائی ہے. اچھا اب میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواتا ہوں, دھمکی دی, اور کھجور کے تنوں پہ تم کو سولی دیتا ہوں, پھر تمہیں پتا چل جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے. یعنی میں تمہیں زیادہ سخت سزا دے سکتا ہوں یا موسیٰ؟ جادوگروں نے جواب دیا قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا, یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم روشن نشانیاں سامنے آ جانے کے بعد بھی اب تجھے ترجیح دیں, تو جو کچھ کرنا چاہے کر لے, تو زیادہ سے زیادہ بس اسی دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے. یعنی زیادہ زیادہ تو ہماری دنیا کا نقصان کر دے گا, تو کیا ہوا, آخرت تو ہے نا. ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے اور اس جادوگری سے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا درگزر فرمائے. یعنی انہیں فوراً احساس ہوا کہ جو ہم کر رہے تھے یہ جادوگری یہ ٹھیک نہیں تھی. اللہ ہی اچھا ہے اور وہ باقی رہنے والا ہے. واللہ خیر وابقا. انہ من یأت ربہ مجرما فإن له جہنم لا یموت فیہا ولا یحیا. حقیقت یہ ہے کہ جو مجرم بن کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوگا اس کے لیے جہنم ہے جس میں نہ وہ جیے گا نہ مرے گا, اور جو اس کے حضور مومن کی حیثیت سے حاضر ہوگا جس نے نیک عمل کیے ہوں گے, ایسے سب لوگوں کے لیے بلند درجے ہیں, سدا بہار باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی, ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ جزا ہے اس شخص کی جو پاکیزگی اختیار کرے. جنت کس کے لیے ہے؟ جو پاکیزگی اختیار, پاکیزہ زندگی, کھانے پینے میں, ازدواجی زندگی میں, ہر چیز کے اندر پاکیزگی پسند کرنا, حرام سے بچنا, مشکوک چیزوں سے بچنا. ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی کہ اب راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑو اور ان کے لیے سمندر میں سے سوکھی سڑک بنا لو, تجھے کسی کے تعاقب کا ذرا خوف نہ ہو اور نہ سمندر کے بیچ سے گزرتے ہوئے ڈر لگے. یاد رکھیے ایمان والے اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم پکڑ لیے جائیں گے تو انہوں نے کہا نہیں, بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے, وہ مجھے ضرور رہنمائی دے گا. تو مومن ہر نفع نقصان کا مالک اللہ کو سمجھتا ہے کہ اگر اللہ کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کوئی اور ہٹا نہیں سکتا, اور اگر وہ رحمت کرنا چاہے تو کوئی رحمت کو روک نہیں سکتا. اس لیے ہمیشہ انسان کو ایسے مقامات پر اللہ کی طرف توجہ کرنی چاہیے, اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے. پیچھے سے فرعون اپنے لشکر لے کے پہنچا اور پھر سمندر ان پہ چھا گیا جیسا کہ چھا جانے کا حق تھا. فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ ہی کیا تھا, کوئی صحیح رہنمائی نہیں کی تھی. اے بنی اسرائیل, ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی اور تور کی دائیں جانب تمہاری حاضری کے لیے وقت مقرر کیا اور تم پر من و سلوا اتارا. کھاؤ ہمارا دیا ہوا پاک رزق اور اسے کھا کر سرکشی نہ کرو, ورنہ تم پر میرا غضب ٹوٹ پڑے گا. اور جس پر میرا غضب ٹوٹا وہ پھر گر کر ہی رہا, البتہ جو توبہ کر لے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے پھر سیدھا چلتا رہے, اس کے لیے میں بہت درگزر کرنے والا ہوں. وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى. اور کیا چیز تمہیں اپنی قوم سے پہلے لے آئی اے موسیٰ؟ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی ملاقات کے لیے بلایا تو وہ قوم کے ساتھ آ رہے تھے, ان کو پیچھے چھوڑ کے جلدی آ گئے. اس نے عرض کیا وہ بس میرے پیچھے ہی آ رہی ہے, میں جلدی کر کے تیرے حضور آ گیا ہوں اے میرے رب تاکہ تو مجھ سے خوش ہو جائے. یعنی مومن نیک کاموں میں کس لیے جلدی کرتا ہے؟ تاکہ اللہ کو خوش کر دے. اب دیکھیں جیسے آپ نے گھر میں دیکھا ہوگا نا, ایک بچے کو کام کہتے ہیں تو وہ دوڑا آتا ہے, دوسرے کو کہتے ہیں وہ ڈھیٹ بن کے بیٹھا رہتا ہے, آپ کس سے محبت کریں گے؟ کون سا اچھا لگے گا؟ وہ جو جلدی کرے گا, اور پھر جب آپ اس کو حق کریں گے, پیار کریں گے, تو دور بیٹھا نا وہ دیکھ کے کیا کہے گا, آپ تو اسی کو بس چاہتی ہیں, پھر بھی آپ ہی غلط ہیں. فرمایا اچھا تو سنو, ہم نے تمہارے پیچھے تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا اور سامری نے انہیں گمراہ کر ڈالا. یہاں اگرچہ مقصد اچھا تھا لیکن موسیٰ علیہ السلام وقت سے پہلے آ گئے تھے, تو کہا جاتا ہے کہ اسی اجلت کی وجہ سے ان کی قوم کو پیچھے گمراہ کر دیا گیا. موسیٰ علیہ السلام سخت غصے اور رنج کی حالت میں اپنی قوم کی طرف پلٹے, جا کر ان سے کہا اے میری قوم کے لوگو, کیا تمہارے رب نے تم سے اچھے وعدے نہیں کیے تھے؟ کیا تمہیں دل لگ گئے؟ یا تم اپنے رب کا غضب ہی اپنے اوپر لانا چاہتے تھے کہ تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی؟ انہوں نے جواب دیا، ہم نے آپ سے وعدہ خلافی کچھ اپنے اختیار سے نہیں کی، معاملہ یہ ہوا کہ لوگوں کے زیورات کے بوجھ سے ہم لد گئے تھے اور ہم نے بس ان کو پھینک دیا تھا، پھر اسی طرح سامری نے بھی کچھ ڈالا اور ان کے لیے ایک بچھڑے کی مورت بنا کر نکال لایا، کیونکہ یہ فرعونیوں کے ساتھ رہتے تھے تو اسکلڈ ورکرز تھے، بتوں کو تراشنا اور سونے سے زیورات اور چیزیں بنانا ان کو آتا تھا اور سامری اس میں بڑا ماہر تھا، تو اس نے لوگوں کے زیورات اکٹھے کر کے ان سے سونے کا ایک بچڑا بنا دیا، کیونکہ وہ فرعونی جو تھے وہ گائے کی پوجا کرتے اور اس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی، لوگ پکار اٹھے یہی ہے تمہارا الہ، اور موسیٰ کے الہ، موسیٰ اسے بھول گیا، کیا وہ دیکھتے نہ تھے کہ نہ وہ ان کی بات کا جواب دیتا ہے نہ ان کے نفع نقصان کا کچھ اختیار رکھتا ہے، یہ کیسے الہ بن گیا؟ صرف اس کے منہ سے ایک عجیب و غریب آواز سن کے، یہ کوالٹی ہوتی ہے الہ کی؟ ہارون موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے ہی ان سے کہہ چکے تھے کہ لوگوں تم اس کی وجہ سے فتنے میں پڑ گئے ہو، تمہارا رب تو بس رحمان ہے، بس تم میری پیروی کرو اور میری بات مانو، مگر انہوں نے اس سے کہہ دیا کہ ہم تو اسی کی پرستش کرتے رہیں گے جب تک کہ موسیٰ واپس نہ آ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام قوم کو ڈانٹنے کے بعد ہارون کی طرف پلٹے علیہ السلام، بولے ہارون جب تم نے دیکھا تھا کہ یہ گمراہ ہو رہے ہیں تو کس چیز نے تمہارا ہاتھ پکڑا تھا کہ میرے طریقے کی پیروی نہ کرو؟ کیا تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی؟ ہارون نے جواب دیا، اے میری ماں کے بیٹے، میری داڑھی نہ پکڑو نہ میرے سر کے بال کھینچو، مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ تو آ کر کہے گا تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا پاس نہ کیا۔ موسیٰ نے کہا، اور سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے جواب دیا، میں نے وہ چیز دیکھی جو ان لوگوں کو نظر نہ آئی، بس میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھا لی اور اس کو ڈال دیا، میرے نفس نے مجھے کچھ ایسا ہی سجایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اچھا تو جا، اب زندگی بھر تجھے یہی پکارتے رہنا ہے کہ مجھے مت چھو، ڈونٹ ٹچ می، ڈونٹ ٹچ می، لامساس لامساس، اور تیرے لیے باز پرس کا ایک وقت مقرر ہے جو تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا، اور دیکھ اپنے اس الہ کو جس پر تو ریجھا ہوا ہے، اب ہم اسے جلا ڈالیں گے اور ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیں گے۔ لوگوں تمہارا الہ تو بس ایک ہی اللہ ہے جس کے سوا اور کوئی الہ نہیں، ہر چیز پر اس کا علم حاوی ہے، چھایا ہوا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح ہم پچھلے گزرے ہوئے حالات کی خبریں آپ کو سناتے ہیں، اور ہم نے خاص اپنے ہاتھ سے آپ کو ایک ذکر عطا کیا ہے۔ وہ کون سا ذکر؟ خاص ذکر قرآن، جو کوئی اس سے منہ موڑے گا، سن لیجئے کان کھول کے، جو کوئی اس سے یعنی اس قرآن سے منہ موڑے گا وہ قیامت کے روز سخت بارے گناہ اٹھائے گا، اور ایسے سب لوگ ہمیشہ اس کے وبال میں گرفتار رہیں گے، اور قیامت کے دن ان کے لیے بڑا تکلیف دہ بوجھ ہوگا اس دن جبکہ سور پھونکا جائے گا، اور ہم مجرموں کو اس حال میں گھیر لائیں گے کہ ان کی آنکھیں دہشت کے مارے پتھرائی ہوئی ہوں گی، آپس میں چپکے چپکے کہیں گے کہ دنیا میں مشکل ہی سے تم نے کوئی 10 دن گزارے ہوں گے، ہمیں خوب معلوم ہے کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہوں گے، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت ان میں سے جو زیادہ سے زیادہ محتاط اندازہ لگانے والا ہوگا وہ کہے گا کہ نہیں، تمہاری دنیا کی زندگی بس ایک دن کی زندگی تھی۔ اللہ اکبر، یہ ہماری زندگیاں قیامت کے دن کیا لگیں گی؟ ایک دن۔ یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں، آخر اس دن یہ پہاڑ کہاں چلے جائیں گے؟ کہو، میرا رب ان کو دھول بنا کر اڑا دے گا اور زمین کو ایسا ہموار چٹیل میدان بنا دے گا کہ اس میں تم کوئی بل اور سلوٹ نہ دیکھو گے۔ اس روز سب لوگ منادی کی پکار پر سیدھے چلے آئیں گے، کوئی ذرا اکڑ نہ دکھا سکے گا، اور آوازیں رحمان کے آگے دب جائیں گی، ایک سرسراہٹ کے سوا تم کچھ نہ سنو گے۔ یہ ہے قیامت کا دن، اس روز شفاعت کارگر نہ ہوگی الا یہ کہ کسی کو رحمان اس کی اجازت دے اور اس کی بات سننا پسند کرے، وہ لوگوں کا اگلا پچھلا سب حال جانتا ہے اور دوسروں کو اس کا پورا علم نہیں ہے۔ لوگوں کے سر اس دن حی قیوم کے آگے جھک جائیں گے، نامراد ہوگا جو اس وقت کسی ظلم کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوگا، اور کسی ظلم یا حق تلفی کا خطرہ نہ ہوگا اس شخص کو جو نیک عمل کرے اور اس کے ساتھ وہ مومن بھی ہو، اس کے لیے کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اسی طرح ہم نے اسے قرآن عربی بنا کر نازل کیا ہے، اور اس میں طرح طرح سے تنبیہات کی ہیں، شاید کہ یہ لوگ کجروی سے بچیں یا ان میں کچھ ہوش کے آثار اس کی بدولت پیدا ہوں. فتعال اللہ الملک الحق، بس والا و برتر ہے اللہ بادشاہ حقیقی. اور دیکھو قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو جب تک تمہاری طرف اس کی وحی تکمیل کو نہ پہنچ جائے، اور دعا کرو کہ اے میرے رب مجھے زیادہ علم عطا کر، اور علم عطا کر. یاد رکھیے ہمیشہ انسان کو علم اور فہم میں اضافے کی دعا کرتے رہنا چاہیے ساری زندگی، کبھی بھی اس سے سیر نہ ہو. یہ نہ سوچے بس اب کافی ہو گیا، نہیں، اللہ اور دے اور دے. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دعا سکھائی ہے کہ علم میں اضافہ مانگتے رہیے. اور آپ دیکھیے امت میں ایسے ایسے سکالرز گزرے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں اس کے لیے وقف کی. ابن تیمیہ کہتے ہیں بعض اوقات میں نے ایک آیت پر 100 تفاسیر کا مطالعہ کیا ایک آیت کو سمجھنے کے لیے، پھر میں اللہ سے فہم کی دعا کرتا ہوں اور کہتا ہوں اے آدم اور ابراہیم کو تعلیم دینے والے مجھے بھی اس کی تعلیم دے. یاد رکھیے انہوں نے اپنے علم پر کبھی غرور نہیں کیا تھا بلکہ عاجزی سے اللہ سے دعا کرتے. یہ قرآن سمجھنے کا ایک طریقہ ہے. آپ اگر اپنے پرسنل لیول پر قرآن سمجھنا چاہتے ہیں نا، ایک تو ہے کہ آپ کسی مجلس میں جا کے درس سنیں، دورہ قرآن سنیں، کوئی کلاس جوائن کر لیں، لیکن اس کے بعد خود پڑھنا بھی بہت ضروری ہے. کیسے پڑھیں گے طریقہ بتاتی ہوں کیسے پڑھتے ہیں. ایک آیت لیں اور اس کو پڑھیں، اس کو اچھی طرح سمجھیں کیا کہا گیا اس میں، اور جو چیز سمجھ نہ آئے اس کو سمجھنے کے لیے مختلف جگہوں سے دیکھیں، علم والوں سے پوچھیں کہ یہ اس کا مطلب کیا ہے. اس وقت تک چین سے نہ بیٹھیں جب تک سمجھ نہ آ جائے، کیونکہ یہ قرآن جو ہے نا اس میں بینات من الہدا، ہدایت میں سے بھی روشن نشانیاں ہیں، یعنی اس میں سے بھی کئی روشنی کے ایسے نکتے ہیں، ایسی واضح باتیں ہیں کہ جو ہدایت کے بعد انسان کو نصیب ہوتی ہیں. اس کتاب کی طرف جب انسان آتا ہے تو اس میں سے نئی نئی باتیں اس کو پتہ چلتی. اس بات پر ایمان رکھے کہ ہماری زندگی کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں کہ جس کا اس میں حل نہ ہو. دوسری چیز فہم قرآن کے لیے دعا. دعا اس بات کی بھی کہ اللہ یہ آیت مجھے سکھا دے، سمجھا دے، سجھا دے. ربی زدنی علما تو کہیں گے ہی، لیکن اس آیت کو سامنے رکھ کے یا اللہ اس بات کا مطلب مجھے سکھا دے، تو میرا سینہ کھول دے، تو مجھے سمجھ دے دے. اور پھر اس پر عمل کی دعا بھی. وہ کیسے؟ مثلا یہ جو ہے وقل ربی زدنی علما، اس میں عمل کی بات کیا ہے؟ اس میں اپنے لیے آپ کیا دعا کر رہے ہیں؟ یہ تو خیر ویسے ہی دعا ہے نا کہ اللہ مجھے اور علم عطا کر. اسی طرح ربی زدنی علما کے بعد وَلَقَدْ أَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے اس سے پہلے آدم کو ایک حکم دیا مگر وہ بھول گئے اور ہم نے اس میں عزم نہ پایا. کیا دعا کریں گے اس کو پڑھ کے اپنے لیے؟ کہ اللہ ہمیں اپنے سے کیے ہوئے عہد نبھانے کی توفیق دے، اللہ آدم بھول گئے تھے، اگر ہم بھول جائیں ہمیں یاد کرا دے، ان میں عزم نہ تھا، اللہ تو ہمیں عزیمت اور عزم کی راہ دے دے. اس طرح دعائیں مانگتے ہیں قرآن پڑھ کے، ہر آیت سے دعا نکلتی. اور یاد رکھیے ہمیشہ اللہ سے دعا کرے اللہ وہ علم دے جو مجھے فائدہ دے، اور اللہ مجھے وہ علم نہ دے جس میں میرا کوئی فائدہ نہیں، اللہ مجھے اس سے بھی بچا. اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی ورزقنی علما تنفعنی به. اے اللہ تو مجھے جو علم نصیب فرمائے اس سے مجھے فائدہ پہنچا، اور مجھے وہ علم دے جو مجھے فائدہ دے، اور مجھے ایسا علم دے جس کے ذریعے میں فائدہ اٹھا سکوں. اور ایک اور دعا، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اللہ میں اس علم سے پناہ چاہتی ہوں جو مجھے کوئی فائدہ نہ دے، بیکار چیزیں مجھے نہیں سیکھنی، میرا وقت ضائع نہ ہو، زندگی تھوڑی سی ہے، علوم بے پناہ ہیں، کیا کیا سیکھیں گے. تو فائدہ مند کی حرص رکھیں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، یاد کرو وہ وقت جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر گئے مگر ابلیس تھا کہ انکار کر بیٹھا. اس پر ہم نے آدم سے کہا دیکھو یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے. اللہ نے پہلے ہی بتا دیا، اللہ کو پتا تھا ابلیس کیسا ہے، وہ کیا کیا کرے گا، ورنہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے. یہاں تو تمہیں یہ آسائشیں حاصل ہیں کہ نہ بھوکے ننگے رہتے ہو نہ پیاس اور دھوپ تمہیں ستاتی ہے، لیکن شیطان نے اس کو پھسلا دیا. کہنے لگا آدم بتاؤں تمہیں وہ درخت جس سے ابدی زندگی اور لازوال سلطنت حاصل ہوتی ہے. انسان کی ویکنس، ہمیشہ جیوں اور کوئی اونچی جگہ ملے مجھے، بادشاہت ملے. آخر کار دونوں میاں بیوی اس درخت کا پھل کھا گئے. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ فوراً ہی ان کے ستر ایک دوسرے کے آگے کھل گئے اور لگے دونوں اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے. آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور راہ راست سے بھٹک گئے، پھر اس کے رب نے اسے چن لیا اور اس کی توبہ قبول کر لی اور اسے ہدایت بخشی اور فرمایا تم دونوں یعنی انسان اور شیطان یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے. اب اگر میری طرف سے تمہیں کوئی ہدایت پہنچے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ بھٹکے گا نہ بدبختی میں مبتلا ہوگا، اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا، کون سا ذکر؟ یہ کتاب، اس کے لیے دنیا میں زندگی تنگ ہوگی اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے. اللہ اکبر، یہ قرآن سے منہ موڑنے کا نتیجہ ہے. وہ کہے گا اے میرے رب، دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا، یہاں مجھے اندھا کیوں اٹھایا گیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں اسی طرح تو ہماری آیات کو جبکہ وہ تیرے پاس آئی تھی تو نے بھلا دیا تھا، اسی طرح آج تو بھلایا جا رہا ہے. لیکن فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا نہ گمراہ ہوگا نہ مصیبت میں پڑے گا. ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ نے ضمانت دی ہے کہ جو قرآن پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے وہ دنیا میں گمراہ نہیں ہوگا اور آخرت میں محروم نہیں ہوگا. اور پھر انہوں نے یہی آیت پڑھی. لیکن اس کے برعکس جو اس کو بھلا دے اس کے لیے تنگی، معیشتن دن کا، یعنی سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اس کے لیے تنگی، اس کے ماحول میں، اس کی ہر چیز میں، سینے کی گھٹن، دل کی بے چینی، یعنی خواہ وہ اپنی مرضی کا لباس پہنتا ہو، مرضی کا کھاتا ہو، مرضی کی رہائش ہو، ہر چیز ہو زندگی کی اس کے پاس، ہر نعمت، لیکن دل کی گھٹن، تنگی اور ڈپریشن سے نجات نہیں پا سکتا جب تک وہ اس کتاب کی طرف نہیں لوٹے گا. ہمیشہ پریشانی، حیرت، شک میں رہے گا، ہمیشہ متردد، ہر وقت دل میں کوئی خوف اور کھٹکا. اس کا حل کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھام لینا ہے، اس کی طرف پلٹنا ہے. اور یہ تو ہے دنیا میں، اور آخرت میں جو شخص کتاب سے منہ موڑے گا وہ اندھا اٹھایا جائے گا، کیونکہ اس نے دنیا میں اس کتاب کو پڑھا نہیں، سمجھا نہیں، اس کے مطابق زندگی نہیں بسر کی، تو یہ اس کا جیسا عمل ویسا نتیجہ ہوگا. اور اسے بتا دیا جائے گا جیسے تو نے بلایا آج تجھے بلایا جا رہا ہے. اس طرح ہم حد سے گزرنے والے اور اپنے رب کی آیات نہ ماننے والے کو دنیا میں بدلہ دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ دیر پا ہے. پھر کیا ان لوگوں کو تاریخ کے سبق سے کوئی ہدایت نہیں ملی کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کی برباد شدہ بستیوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں؟ در حقیقت اس میں بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو عقل سلیم رکھنے والے ہیں. اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے طے نہ کر دی گئی ہوتی اور مہلت کی ایک مدت مقرر نہ کی جا چکی ہوتی تو ضرور ان کا بھی فیصلہ چکا دیا جاتا. بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کیجئے اور اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے، سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے، اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کیجئے، اور دن کے کناروں پر بھی، شاید کہ تم راضی ہو جاؤ اور نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو دنیاوی زندگی کی اس شان و شوکت کو جو ہم نے ان میں سے مختلف طرح کے لوگوں کو دے رکھی ہے. یعنی آخرت کی نعمتوں پر توجہ دو، دنیا سے بے رغبت رہو، وہ تو ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہے. دنیا کی نعمتیں امتحان ہے ہمارا، اور تیرے رب کا دیا ہوا رزق حلالی بہتر اور پائندہ تر ہے. اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو. اگر پیغمبر کو یہ حکم ہے تو ہمیں بھی یہی ہے کہ گھر والوں کو نماز کی طرف لائیں، کیونکہ نماز کا تعلق دین کے ساتھ ہے. نماز مومن و کافر کے درمیان فرق کرتی ہے، نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے. قیامت کے دن پہلا سوال بھی نمازی کے بارے میں ہوگا. نماز کی حفاظت کرنے والے کو اللہ کا فضل ملتا ہے، اور ہر طرح کی پریشانی میں نماز ہی کا سہارا لیں. اور خود بھی اس کے پابند رہو، ہم تم سے کوئی رزق نہیں چاہتے، رزق تو ہم ہی تمہیں دے رہے ہیں، اور انجام کی بھلائی تقوی ہی کے لیے ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی یعنی معجزہ کیوں نہیں لاتا، اور کیا ان کے پاس اگلے صحیفوں کی تمام تعلیمات کا بیان واضح نہیں آ گیا؟ اگر ہم اس کے آنے سے پہلے ان کو کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو پھر یہی لوگ کہتے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے ہی ہم تیری آیات کی پیروی اختیار کر لیتے. ان سے کہیے ہر ایک انجام کار کے انتظار میں ہے، پس اب منتظر رہو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کیا کہ من اصحاب الصراط السوی ومن اهتدى، کہ سیدھی راہ چلنے والا کون ہے اور کون ہدایت یافتہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دیکھیے کہ اولاد کی ہدایت اور تربیت کی بات ہوتی رہی، ان کے لیے جو دعائیں ہیں وہ ساری اس ایک کارڈ میں اکٹھی کر دی گئی ہیں. بچے پیدا نہیں ہوئے تب بھی دعا کریں، ہو چکے ہیں تب بھی ان کے لیے دعا معمول بنا لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کی جو دعائیں ہیں وہ بھی پڑھتے رہیں. کتاب نکال لیجئے، پیج 9.
ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر.
اے میرے رب، بے شک جو بھلائی بھی تو میری طرف نازل فرمائے میں اس کا محتاج ہوں. جتنے بھی رنج، غم، مشکلات، پریشانیاں اور مسائل ہیں ان سب کے لیے بہت ہی جامع، چھوٹی سی بہترین دعا ہے. زندگی میں کسی بھی چیز کی ضرورت ہے اللہ سے مانگے کہ اللہ جو خیر بھی تو مجھے عطا کرے میں اس کا محتاج ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم و شفاء لما فی الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.